گریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تصویریں. براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہمی نظر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیرہ دستہ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں. یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. اور یہاں آ کر وہ مصرع جو آغاز میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جہاں سے شروع کیا نقطہ، چبایت ماردرا، آج مسلمان کی ضرورت کیا ہے؟ اقبال نے جو نسخہ اس وقت تجویز کیا، آج مسلمان کی ضرورت کیا، کیا چاہیے اس کو؟ چبایت ماردرا. قرآن نے بھی مرد کو سراہا ہے، اور قرآن کی آرزو بھی مرد ہے. امیر المومنین بھی حسرت مرد میں تھے، حسرت مردان میں تھے. اور امیر المومنین کو جو مونچھوں والے لمبی لمبی داڑیوں والے ملے، وہ امیر المومنین نے کہا کہ یا اشباہ الرجال والا رجال، وہ نامرد تھے اور مرد نما. امیر المومنین حسرت میں تھے کہ مرد مل جائیں کہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ کم ہے مرد. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہتے ہیں من تبعیضیہ ہے، یعنی مومنین میں سے بعض رجال ہیں تھوڑے سے. من تقلیلیہ و من تبعیضیہ، بعض نابعض مرد ہیں، وہ باقی کیا ہیں؟ نیچے رہا قرآن نے مفہوم، یہ لطافت قرآن اسی میں ہے، فصاحت قرآن اسی میں، دوسروں کا نام نہیں، اصل نام کے قابل نہیں ہے، کیا نام لے ان کا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، کچھ مرد ہیں، باقی کیا ہیں؟ باقی نامرد ہیں. ان سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ ان سے دین کو کیا سروکار ہے؟ چبایت مرد را، مرد کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ طبع بلندی، مشرب نابی، یعنی پہلے حالت زار بیان کی، پھر اس کے بعد ضرورت بیان کی، اور یہ فرمایا کہ ضرورت یہ ہے. آج چاہیے کیا؟ آج ہم انسانیت کا رخ کس طرف موڑیں؟ عزیزان گرامی، ہم وہ عنوان، بہت مقدس عنوان ہم نے اپنا اختیار کیا ہے، طلاب علوم دینی. طلاب علوم دینی یعنی دین شناس لوگ، متعلمین دینی فی سبیل النجات. کیا چاہیے؟ اقبال کیا، امام کیا، منشور روحانیت امام کا پڑھے، امام کیا فرماتے ہیں؟ کیا پڑھو حوضوں میں رہ کر؟ حوضے میں آئی کیوں؟ نصاب کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اقبال جو مدرسوں سے بالکل نا امید تھے، مشورہ یہ دیتے ہیں، چاہیے کیا، مرد کو پڑھیں کیا یہاں پر، اور آج ضرورت کس بات کی ہے؟ چبایت ماردرا، طبع بلندی، ہمت بلند، نگاہ بلند. وہ میرے کاروان کے لیے ذکر کیے تھے وہ صفات، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے. اب یہ امت کی صفات ہیں. امت کو کیا چاہیے آج؟ کس کی جستجو میں ہے آج؟ لوگوں کو علماء قم سے و مراجع قم سے اور مجتہدین قم سے و مبلغین قم سے کس چیز کی توقع ہے؟ ان کو شعلہ بیانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قصوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سرگرمیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو معلومات کی ضرورت نہیں ہے. آج قم سے جس چیز کی توقع دنیا رکھتی ہے وہ یہ ہے، چبایت ماردرا، طبع بلندی، مشرب نابی، مشرب ناب قم سے چاہیے، مذہب ناب، اسلام ناب، دین ناب چاہیے، دل گرمی، نگاہ پاک بینی، جانے بیتابی، عقابی شام سے جپتے تھے جو بے پالو پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، وہ مدفون دریا یا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے، غبار راہ گزر ہیں، کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبینے خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. چاہیے کیا تھا اور ہیں کیا ہم؟ یہ جو ہیں وہ تصویر اس کی ہے. حرم، توجہ فرمائے، حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا، پیر حرم کی کم نگاہی سے جوانان تاتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، یعنی پیران انہوں نے حرم کو بھی رسوا کیا لیکن جو جوان تاتاری کہ کس قدر صاحب نظر نکلے، زمین سے نوریاں نے آسمان پرواز کہتے ہیں، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پہ عیا ہو جا، کہ یہ نظم میں پوری نہیں پڑھتا چونکہ باقی رہ جائیں گے، اگرچہ یہ پورا طلوع اسلام کے اندر دونوں شکلیں موجود ہیں، موجودہ حالت مسلمانوں کی اور ہونا کیا چاہیے، وہ جو ہونا چاہیے وہ سب صفات اسلامی ناب ہیں، ایک ایک کر کے جو آپ کی خدمت پہ پہلے اشارہ کی تھی امام بزرگوار کے کلام سے۔ ایک اور جگہ پر اقبال نے حالت زار، مسلمانوں کی حالت زار و خصوصاً مسلمانان ہند کی حالت زار جو ابھی تک جاری بلکہ بدتر ہو گئی ہے، آج اگر اقبال ہوتے معلوم نہیں ان شعروں میں ترمیم کرتے یا نئی شعر لکھتے اور نئی فریادیں کرتے۔ صفحہ 277 پر غزلیات میں پہلی غزل اقبال کی یہ ہے، اے باد صبا، مناجات اقبال، اے باد صبا کملی والے سے جا کے ہی وہ پیغام میرا، کملی والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ، یا ایھا المزمل، مزمل کا ترجمہ ہے یہ، چونکہ اہل سنت زیادہ کملی والے کہتے ہیں ہم کملی والا نہیں کہتے، وہ قرآن نے کہا ہے تو آپ بھی کہتے، جب خدا کہہ رہے اے کملی والے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، تو آپ بھی کہو اے کملی والے، کیا ہے جس میں، اے باد صبا کملی والے سے جا کے ہی وہ پیغام میرا۔ یہ باد صبا وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو بھی اس عالم میں جاتا ہے، اقبال اس کے ہاتھ ایک پیغام دے کے بھیجتے ہیں، شہید ہو جو اس دنیا سے اٹھتا ہے کملی والے کی طرف جاتا ہے، یا جس کو کوئی ارتباط اس عالم میں حاصل ہو جاتا ہے اولیاء کے ساتھ انبیاء کے ساتھ، اس کے ہاتھ پیغام لے جا، مشکل کیا ہوئی، کیا مشکل پیش آئی، کملی والے سے کیا کہنا، جا کر کملی والے سے جا کے یہ پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، اے رہبر اے پیغمبر جا کر کہو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ آپ کی امت بیچاری کے قبضے سے دین بھی نکل گیا اور دنیا بھی نکل گئی، دنیا میں بھی پسماندہ اور دین میں بھی توحیداست، شیادوں کے ہاتھوں میں شکاری، یہ موج پریشان، یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم۔ بہت زبردست نسخہ اقبال نے یہاں پر تجویز کی اور بتایا کہ یہ ہوا کیوں ہے، یہ آفت مسلمانوں پر کیوں ٹوٹی ہے، یہ بلا کیوں رونما ہوئی ہے مسلمانوں پر، اس لیے کہ وہ چیز گوہر و جوہر جس کی طرف انہیں توجہ رکھنی تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی انہوں نے۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے کیس حجاب محمل سے، کنائے ہیں سب، یہ سب کنائے ہیں، عزت ہے محبت کی قائم، اگر محبت کی ہے تو پھر خیال رکھنا محبت کی عزت بھی بھرم بھی ہوتا ہے، محبت کا اگر عشق کیا ہے تو عشق کا بھرم بھی ہوتا ہے، جو محبت کا بھرم نہ سنبھال سکے بچا سکے وہ کبھی محب نہیں ہو سکتا، اگر کیس بنے ہو، اگر مومن بنے ہو، اگر محبت خدا کا دعویٰ ہے تمہیں، محبت اولیاء خدا کا دعویٰ ہے تمہیں، اگر محبت قرآن کا تم مدعی ہو تم، تو پھر خیال رکھنا اس کی عزت کا بھی، محبت کا بھرم بھی ہوتا ہے اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور عزت ہوتی کس سے ہے، حجاب محمل سے ہوتی ہے، محبوب لیلہ ہے کنایا، محبوب لیلہ ہے، دین لیلہ ہے، اولیاء اللہ لیلہ ہے، قرآن و دین لیلہ ہے، لیلہ کی حفاظت محمل کرتا ہے اور محمل میں عمدہ چیز اس کا حجاب ہے، اگر یہ حجاب محمل یہ اتر گیا خوب سب چیز تمہاری لٹ جائے گی، سب کچھ لٹ جائے گا تمہارا، لہذا تمہارا فریضہ فقط اس حجاب محمل کو بچانا ہے۔ عزت محبت کی قائم، ایک کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، سب کچھ لوٹ گیا تمہارا. آج مقدسات دین کی کیوں توہین ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ حجاب محمل لٹ گیا ہے. آج لیلا کیوں اس طرح سے توہین ہو رہی ہے لیلا کی؟ لیلا یہ مسلمان کی لیلا، مسلمان کی لیلا یعنی مقدسات دین، کیوں ان کی توہین ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان نے محمل کی حفاظت نہیں کی، وہ محمل کے حجاب کی حفاظت نہیں کی. محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، سب کچھ لوٹ گیا تیرا. نکلا تو لب اقبال سے ہے، نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا ترپا بھی گئی. یہ کس کا پیغام تھا معلوم نہیں، لیکن اقبال کے لب سے نکلا ہے، محفل کو پہنچا دیا ہے، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. وہی نظم جو اشارہ کیا تھا کہ اقبال نے حالت زار مسلمانوں کی بتائی ہے کہ مشکل ہماری ہے کیا، ہم کیا ہیں اس وقت مسلمان، میں اور آپ کیا ہیں، ہم سب کیا ہیں. میں اور تو میں صفحہ 252 میں فرماتے ہیں، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ موسیٰ کا میں حامل پیغام ہوں، نہ خلیل کا تو وارث ہے. میں ہلاک جادو یہ سامری، میں سامری زدہ ہوں، سامریوں کے ہاتھ میں ہوں. یہ جو آج بن کے گسالے لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے گسالوں کی پیچھے چل رہے ہیں، یہ سب سامری ہیں. جو بھی خدا کے مقابلے میں کوئی نظام لے کر آئے، جمہوریت ایک گسالہ ہے، اقبال کے بقول ایک اجل جمہوریت ہے، مسلمان صاحب اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ نظام تعلیم نو فلاں فلاں، یہ سب گسالے ہیں جن کے پیچھے امت مسلمہ قرآن کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جا رہی ہے. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو یا سامری، تو قتیل شیوہ آزری، تو بت پرستوں کے اسیر میں ہے، میں سامری کے اسارت میں ہوں. میں نوائز سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں وہ دبی ہوئی آواز ہوں، تو بجا ہوا رنگ ہے. میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دلبری، میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدا کافری. امام جو فرماتے تھے، یہ استعماری مذہب، استعماری اسلام، تیرا دین خریدا کافری، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان کلندری. تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اگر تو نان جمی پہ اکتفا نہیں کر سکتا، مادہ پرست بن گیا، مال پرست و دولت پرست بن گیا، پھر تیرا دین خریدا کافری ہوگا. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، اے چراغ حرم کعبہ، مجھے کوئی ایسی طواف کا طریقہ بتا، اس طرح کا طواف کروں کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری. گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری. ہری خدا کو کہتے ہیں ہندی میں. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، سب کچھ جاری ہے ابھی. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نہ ہے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری. آج تو کس میدان میں مسلمان کھڑا ہے؟ تو اسی ستیزہ گاہ میں کھڑا ہے، اور حریف پنجہ فگن بھی وہی ہیں، مگر آج خیبر نہیں ہے. خیبر سامری آ کر خیبر بیان کرے، وہ اور خیبر بیان کرتا ہے، لیکن اقبال کا خیبر کون سا ہے؟ اقبال خیبر پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے. کیا کہہ رہے؟ نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نہیں. نہ یہ جنگ کا میدان نیا ہے، اور نہ حریف پنجہ فگن، جو ایک دوسرے کے پنجے میں پنجہ اور آنکھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑ رہے ہیں، نہ یہ نئے ہیں، یہ وہی ہیں سب. منتا ان وقت اس وقت ان کا مصداق وہ تھا، آج ان کا مصداق تم ہو۔ وہی فطرت اسد اللہ، آج وہی فطرت اسد اللہ چاہیے، چونکہ وہی میدان خیبر آج موجود ہے، وہی جنگ خیبر و قلعہ خیبر، اور اس خیبر سے مضبوط تر خیبر آج موجود ہے، وہی مرحبی، وہی انتری کرم شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے تو نے عطا کیا جن دماغ سکندری۔ ہم پر بھی ایک عنایت ہو۔ وحدت کو امام نے وحدت کو اسلام ناب کے اہم ترین ارکان میں سے شمار کیا ہے، اور رہبر معظم انقلاب نے آج فرمایا کہ سب سے بڑا واجب آج مسلمانوں کے اندر وحدت کو پرچار کرنا ہے، شیعہ و سنی میں بالخصوص، اور تفرقہ حرام فتویٰ دیا انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا حرم امام میں امام کی برسی کے موقع پر غالباً سرحد سے یا پہلے اس سے پہلے جو خطاب تھا رہبر معظم کا، اس میں فرمایا کہ تفرقہ حرام ہے اور جرم ہے ناقابل بخشودنی، نہ قلم کے ذریعے، نہ زبان کے ذریعے، نہ کسی حرکت کے ذریعے، نہ اقدام کے ذریعے، کیونکہ یہ آج دشمن کا حربہ ہے، اور جو بھی دشمن کے حربے کے پیچھے کود پڑے اس میدان کے اندر وہ دشمن کا ہمکار و معاون ہے، وہ اسلام کا خیرخواہ نہیں ہے۔ لہذا وحدت کا بھی اقبال نے بیان کیا کہ وحدت ضروری ہے، کہ میں اب اس کی صرف اشارہ کرتا ہوں، یہ بٹیرے خاموش کریں اپنے، یہ جو بول رہے ہیں الیکٹرانک بٹیرے، بٹیرہ بازی تھی کسی زمانے میں، لوگ بٹیرے پالتے تھے، ان کو سہلاتے رہتے تھے، نہیں ہے شان بازوں کی بٹیرہ بازی، موبائل مراد ہے میری۔ شکوہ میں اسی طرح مسلمانوں کی حالت زار بیان کی، شکوہ جواب شکوہ میں اسلام ناب بیان کیا ہے، اب فرصت نہیں ہے میں اس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں۔ اہم ترین ایک خصلت اسلام ناب کی دین و سیاست میں عینیت ہے، کہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اقبال کے کلام سے، دین و سیاست میں عینیت اہم ترین نقطہ امتیاز ہے خانقاہی اسلام میں، تہجر میں، امریکی اسلام میں، اور اسلام ناب میں اہم ترین۔ جو بھی دین کو سیاست سے جدا سمجھتا ہے یہ دین خریدائے کافری، یہ استعماری دین کا قائل ہے۔ اقبال بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، اگر دین سیاست سے جدا ہو سیاست چنگیزیت بن جاتی ہے اور دین خانقاہیت میں بدل جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس سیاست کے نام پر چنگیزیت ہے، کوئی بھی نام ہو اس کا، جمہوریت ہو اس کا نام، بادشاہی ہو اس کا نام، اور جو بھی ازم یا حکومتوں کے طرز ہیں، وہ سارے کے سارے اصل روح ان کی چنگیزیت ہے، کیونکہ دین سے دور ہیں، اور جتنے وہ ادیان و مذاہب اور شکلیں ہیں عملی دین کی جن میں سیاست نہیں ہے وہ سب خانقاہیت ہے۔ وہ مدرسے جن میں دین پڑھایا جاتا ہے جس میں سیاست نہیں ہوتی وہ خانقاہیت کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ مسجدیں جن میں سیاست نہیں ہے وہ خانقاہی ہے، وہ خانقاہ ہیں مسجدیں نہیں ہیں، وہ امام بارگاہیں جن میں سیاست نہیں بیان کی جاتی وہ خانقاہ ہیں، وہ نمازیں خانقاہیت ہیں، وہ سب کچھ خانقاہیت ہے۔ یہ اقبال نے بہت واضح الفاظ میں بیان کیا، اس لیے کہ امام بھی اسی کو درد اصلی سمجھتے تھے اور اقبال بھی اسی کو درد سمجھتے تھے، مسلمانوں کا بھی اور پورے جہان اسلام کا۔ زمستانی کو بعض یہ کہتے ہیں نا کہ اقبال، یہاں بھی سنا گیا ہے بعض، ویسے مشہور ہے اقبال کی امت اقبال کے بارے میں وہ نظریہ رکھتی ہے جو شامی امیر المومنین کے بارے میں نظریات رکھتے تھے، شام میں امیر المومنین کے بارے میں، امیر المومنین کو ایک معاذ اللہ ایک فرد بے نماز، ایک لاوبالی انسان معاذ اللہ، یہ شامیوں کی ذہنی تصویر ہے بنی ہوئی، ایک میخار، اور اس طرح کی ایک تصویر شام میں بنی ہوئی تھی اور بنائی گئی تھی۔ اقبال خود کیا زمستانی، یہ صفحہ 332 کلیات اقبال میں ہے، یہ نظم یورپ میں لکھے گئے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، جو خود طلوع آفتاب کے وقت نماز صبح پڑھتے ہیں وہ اقبال کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرخیزی۔ زمستانی ہوا اور شمشیر کی تیزی، لندن کی، لندن کا زمستان وہ یہاں کے زمستان سے بہت تیز تر ہے۔ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرخیزی، کہیں سرمایہ محفل کی میری گرم گفتاری، کہیں سب کو پریشان کر گئی میری کم میزی۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ یعنی یہ سوشلزم کے دھوکے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پرویزی، یعنی امپیریلزم نے جو دھوکہ دیا تھا، بعد میں سوشلزم نے آ کر مزدور کی حکومت اور مزدور کی آزادی کا جو نعرہ لگایا، در حقیقت کوہ کن کے تیشے میں بھی وہی پرویزی، امپیریلزم کے حربے سوشلزم نے بھی آ کر استعمال کرنا شروع کر دیے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سواد رومت القبرہ میں دلی یاد آتی ہے، وہی عبرت، وہی عظمت، وہی شان دل آوازی۔ کہ اپنی پردیسی کا ذکر کیا کہ پردیس میں آپ کی طرح وہاں پر رہتے تھے اقبال۔ اور نقطے کے اوپر بھی اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دین سیاست سے جدا ہرگز نہیں ہے، ورنہ دین بھی تباہ سیاست بھی تباہ ہے، اور مسلمانوں نے سب سے بڑا جرم یا خطا یہی کی ہے، دین کو سیاست سے جدا کرنا۔ امام فرماتے ہیں یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، دوسروں نے آ کر ان کے کانوں میں پھونکا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں باور منشود استعمار، اس نے ہمارے کانوں میں یہ پھونکا ہے، وہ باور منشود، ہمیں یقین بھی آ گیا ہے کہ ایسے ہی ہے، دین سیاست سے جدا ہے۔ صفحہ 410 پر دین و سیاست کے نام سے فرماتے ہیں کلیسا کی بنیاد روحبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت کی سلطانی اور راہبی میں کہ وہ سربلندی یہ سروزیری۔ سلطانی اور راہبی میں آپس میں خصومت کی جھگڑا تھا، یعنی حکومت اور دین آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک سربلندی کا نام تھا سلطانی سیاست و ایک سروزیری یعنی راہبی۔ سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، وہی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری۔ جب دین و دولت ایک دوسرے سے جدا ہوئے، حکومت میں کون لوگ آ گئے، امیر کون بنے، وہ وزیر کون بنے، سب ہوا و حوث، سب چنگیز و سکندر بنے۔ دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری، یہ اعجاز ہے ایک سہارا نشین کا رسول اکرم، یہ اعجاز ہے ایک سہارا نشی کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ایک ہو جنیدی و اردشیری، اردشیر حکومت و جنید دین، جنید و اردشیر ایک ہو، نہ کہ جنید خانقاہ میں جا بیٹھے اور اردشیر تخت پہ جا بیٹھے۔ جب تک اردشیر جنید نہیں بنتا و جب تک جنید اردشیر نہیں بنتا، یعنی جب تک سیاستدان مذہبی نہیں ہوتا و جب تک مذہبی سیاستدان نہیں ہوتا، اس وقت تک جہان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ قوت و دین، کہ یہ بھی دین و سیاست کی آپس میں تعلق کی طرف اشارہ ہے، صفحہ 491 میں ہے۔ قوت اور دین، اسکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک، کہ آج پھر ہو رہی ہے، آج کے چنگیز سے انسانیت کی کبا دوبارہ چاک ہے، 100 بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک۔ تاریخ امم کا یہ پیغام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، نشہ قوت سب سے خطرناک ترین نشہ، نشہ قوت ہے۔ اس سیل سبق سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہے خس و خاشاک، طاقت کا راستہ، قدرت کا نشہ نہ علم روک سکتا ہے، نہ فلسفہ روک سکتا ہے، نہ سائنس روک سکتی ہے، کچھ بھی نہیں روک سکتا۔ لا دین ہے تو ہے زہر خلائل سے بھی بڑھ کر، تنہا راستہ اس کا دین سے روکا جا سکتا ہے۔ سیاست کے ساتھ جب تک دین نہ ہو، اس وقت تک زہر حلائل ہے، کشندہ ہے یہ قوت و یہ حکومت، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک، لیکن اگر حکومت دین کے ساتھ مل جائے، ہر بیماری کا علاج اور ہر مشکل کا علاج ہے یہ۔ خانقائیت سے بیزار تھے، اقبال سخت تحجر سے، اس کو امام نے اپنی زبان میں تحجر کہا، مقدس مآبوں کا مذہب، متحجرین کا مذہب، جو کسی چیز کو بھی غیر از تسبیح و خانقاہ و ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، یہ سخت سے بیزاری کا اظہار کیا۔ صفحہ 337 میں یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ یعنی شخصیت، اپنی ہویت، اپنا مقام، اپنا تشخص، اسلامی تشخص، امت مسلمہ کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ مسلمان بن کر جیو، مسلمان کی حیثیت سے جیو، تشخص اسلامی کے ساتھ بن کر کے ساتھ جیو۔ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ راہ نشین نہ راہی، تو نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، نہ راہ بتایا نہ منزل بتایا، تو کہ تو خود نہ مسافر ہے نہ مقصد ہے، نہ راہی ہے نہ راہ نشین ہے، تو تو اصل راستے سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہو وہ نہ راہی ہے نہ راہ نشین ہے، راہ سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے۔ میرے حلقہ اس سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں رہ و رسم کج کلاہی۔ امام کا جملہ، یہ اقبال کا جملہ عیناً امام کا جملہ ہے، جو نقل کیا جاتا ہے امام سے، کہ امام سے پوچھا گیا کہ خوب یہ حوزے والے تو آپ کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو دین و سیاست میں جدائی کے قائل ہیں، یہ علماء روحانیت، یہ خطبہ و وعاظ و فلاں، یہ مذہبی دین دیندار، یہ تو سارے دین و سیاست میں جدائی کے قائل ہیں، آپ کس کے بھروسے اور دوش پر انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میرے پیروکار ماں کا، ماں کی آغوش میں دودھ پی رہے ہیں، یعنی میرے زیر تربیت ہیں، جو رسم کج کلاہی جانتے ہیں، جو کلا کج کر کے چلنا جانتے ہیں۔ میرے حلقہ یہ سخن میں، ابھی مجھے تنہا سمجھتے ہو تم، اقبال بھی کہتے ہیں ابھی تم مجھے تنہا سمجھتے ہو، میرا کلام کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے زیر تربیت ہیں ایسے۔ میرے حلقہ یہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں رہ و رسم کج کلاہی، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر۔ ان باتوں میں نہ آ، یہ معاملے بہت نازک ہیں، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، مجھے تو پسند نہیں آئے، تو جو مرضی ہے کر، تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغماہی، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، تو عرب ہو یا عجم ہو جب تک تیرے دل میں لا الہ الا نہیں آتا، اس وقت تک یہ ایک لغت غریب ہے جو تیری زبان پر جاری ہوتی ہے، جب تک تیرا دل لا الہ الا اللہ نہ کہے، یہ لغت غریب ہے، یعنی ایسا لفظ تو زبان پہ جاری کر رہے جس کا تجھے معنی معلوم نہیں ہے۔ نظم دیگر میں، پوری نظم نہیں پڑتا، آخری شعر میں ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، میں مدرسہ و خانقاہ سے بہت دلگیر و غمناک و بہت افسوس کے ساتھ اٹھ کر گیا۔ امام نے بھی فرمایا تھا نا کہ معروف غزل امام کی، من بے خال لب، من بے خال لبت اے دوست، گرفتار شدم چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم کوس ان الحق بے زدم، ہمچو منصور خریدارے سر دار شدم، در میخانے گشاید برو یم شب و روز، کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدم۔ اب اقبال کی سنیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، بہت غم دل میں لے کر مدرسہ و خانقاہ سے نکلا، یعنی خانقاہی مدرسے، نہ وہ مجاہد پرور مدرسے، خانقاہی مدرسے، اٹھا میں مدرسوں خانقاہ. اقبال نے خود ان مدرسوں کو کہا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. یعنی یہ مدرسے میں جو بیٹھے ہوئے جو شاہین کو خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں, ان سب کا کام کیا ہے کہ گلا دبائیں, روز کلاسوں میں گلا دبائیں کہ کسی گلے سے لا الہ الا اللہ نہ نکلے. خوب ظاہر ہے جب یہ گلا بالکل دب 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 کے بالکل گھٹ جاتا ہے پھر اس کو فارغ و تحصیل کی ڈگری دے کے دے دیتے ہیں, جو تم فارغ و تحصیل ہوگی اعزام ہو تم. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, میں ان خانقاہوں سے غمناک ہو کے نکلا, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. انہوں نے کیا دیا مجھے؟ نہ زندگی دی, نہ ڈھنگ سکھایا زندگی کا, نہ محبت کی تعلیم دی, نہ الفت سکھائی, نہ نگاہ میری, نہ معرفت, کچھ بھی پیدا نہیں کیا. گھر میں فغاں ہے جرس اٹھ گیا کہ اٹھ گیا قافلہ. گرم ہے فغاں جرس, یہ جو گھنٹی بول رہی ہے, جب قافلے چلتے تھے قدیم زمانوں میں تو جرس گھنٹیاں بجاتے تھے کہ قافلے کی حرکت کا وقت آ گیا. بانگ درا, اقبال نے اپنی ایک کتاب کا نام بانگ درا رکھا. بانگ یعنی آواز, وہی بانگ اذان جس کو کہتے ہیں اونچی آواز. بانگ درا, درا اس آواز کو کہتے ہیں جو قافلوں کے چلنے کے لیے لگائی جاتی ہے. اے قافلے والوں, قافلہ چانے والا ہے. حافظ کی بقول کے جرس فریاد می دارت کے بر بندید محمل ہا, جرس فر وہ بانگ درا ہے, اقبال کی بانگ درا ہے. بانگ درا یعنی میں آواز دے رہا ہوں اے قافلہ اے مسلمین, اے امت مسلمہ, کہ یہ کاروان کچھ کرنے والا ہے, کہیں غفلت میں سوئے نہ رہنا. اٹھو تم اس کے ہمراہ, نکلو تم اس کے ہمراہ, چلو تم سوئے نہ رہنا کہیں. گرم فغاں ہے جرس اٹھ کہ اٹھ گیا قافلہ, وائے وہ راہ رو کہ ہے منتظر راہلہ. لیکن ایک ایسا کاروان کا شریک ہے جس کے پاس ابھی زاد و راہلہ نہیں ہے. تیری طبیعت ہے اور تیرا زمانہ ہے اور, آپ کی طبیعت و مزاج اور آپ کا زمانہ کچھ اور ہے. تیرے موافق نہیں خانقاہی سلسلہ, آپ کے زمانے کے لیے خانقاہی نسخہ کافی نہیں ہے. خانقاہی نسخوں سے آج کے زمانے کی اصلاح نہیں کر سکتے, تبدیل ہو گیا زمانہ. عصر ماڈرن میں رہتے ہو تم, اور ماڈرن زمانے میں داخل ہونے کے لیے ایک الیکٹرانک بٹیر موبائل لے کے جیب میں رکھ لینا کافی نہیں ہے, ایک کمپیوٹر رکھ لینا کافی نہیں ہے, نیٹ پر بیٹھ کے تصویریں دیکھ لینا ماڈرن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ماڈرن ہونے کے لیے خانقاہ سے نکل کر شعور پیدا کرو آج کے زمانے کا, آج کے تقاضوں کا, آج کی مشکلات کا, آج کے دشمن کا, آج کی دشمنی کا, اور آج کے دشمن کے حربوں کا شعور پیدا کرو, اس وقت جدید زمانے میں داخل ہونے کے قابل ہو جاؤ گے. بہت میں نے یاداشت کیا ہوا ہے مطلب, لیکن سب میں آپ کی خدمت میں نقل نہیں کرتا. ابھی ایک دو شعر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد بات تمام کرتے ہیں. اسلام ناب کی حسرت اقبال کو تھی, دیکھنے کی حسرت تھی. رہبر معظم کا یہ فرمانا کہ آرزو اقبال آج پوری ہوئی ہے لیکن اقبال موجود نہیں ہے. اس میں ساقی نامہ میں اقبال نے یہ حسرت پیش کی ہے اپنی. ہوا خیمہ زن کاروان بہار, ارم بن گیا دامن کوثر. یہ تمہید ہے, اس کو چھوڑتا ہوں میں اگرچہ اس میں بھی باس ہے. پلا دے مجھے وہ مئے پردسوز, کہتے ہیں نا اقبال شراب پیتے تھے, واقعی پیتے تھے, وہ شراب یہ ہے, اور ہمیں بھی زبردستی پلائی جائے گی. وسقاہم ربہم شرابن, جس کو شراب نہیں پینی جہنم جائے, چونکہ جنت میں پلائی جائے گی یہ. وسقاہم ربہم شرابن طہورا, شراب طہور پلائی جائے گی پاکیزہ لوگوں کو, جنہوں نے یہاں پر اسلام ناب پر عمل کیا ہے انہیں وہاں پر, جنہوں نے مشرب ناب یہاں اپنایا ہے انہیں شراب ناب وہاں ملے گی, لیکن جنہوں نے یہاں آلودہ پیا ہے انہیں وہاں پر آلودہ پلایا جائے گا, انہیں پیپ پلائی جائے گی وہاں پر. جنہوں نے مشرب ناپاک پر عمل کیا ہے, خانقاہی مذہب پر عمل کیا ہے, انہیں وہاں پیپ پلائی جائے گی. پیتے تھے لیکن کیا پیتے تھے اور آرزو بھی کرتے تھے کہ پلاؤ مجھے کیا پلاؤ، مشرب ناب، شراب ناب یعنی اسلام ناب، ساقی خدا. شعر میں ساقی سے مراد ہمیشہ ذات، بعض اوقات رسول اللہ کے لیے بھی یا پیر و مرشد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر بغیر قرینے کے ہو تو ساقی سے مراد ذات خدا وان تبارک و تعالیٰ ہے. پلا دے مجھے وہ مہ پردسوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، مجھے ایسی مے پلا، ایسی شراب پلا جو پردوں کو چھیر دے، نہ وہ ملا شراب پلا جو اور پردے آویزاں کر دے، جو آنکھیں بھی بند کر دے اور خمار چڑھا دے، نہ جو سارے نشے اتار دے. ایک اور مصرع میں اقبال نے کہا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. یہ جو خمار میں مست ہیں جن کو لوریاں سنائی گئی ہیں، انہیں ہوشیار کرنے کے لیے مے ناب کی ضرورت ہے جو مے ہوشیار کر دیتی ہے. پلا مجھے وہ مے پردس، پلا دے مجھے وہ مے پردسوز. یہ کون سی مے ہے جس کا ذکر مناجات شابانیہ میں ہے؟ مناجات شابانیہ میں ایک مے کا تذکرہ ہے نا، رب انر ابصار قلوبنا حتی تخرق حجب النور، ایسی بصیرت عطا فرما جو نورانی پردوں کو چیر کر اس پار تیری ذات تک جا پہنچے، جو حقائق ناب دیکھ سکے. یہ وہی میں ہے کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں پلا جس سے ضمیر زندگی روشن ہو جائے، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، وہ میں پلا. اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، اے ساقیا اب اس راز سے پردہ اٹھا دے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ممولہ کبوتر سے بھی زیادہ ضعیف پرندہ، ابابیل. ممولہ بہت ہی پانی کی جگہوں پر ہوتا ہے، ایسا بہت ہی ضعیف، ایسے ہی لرزتا رہتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں لرزش ہے، ہوتا بھی بہت چھوٹا سا ہے ممولہ. اقبال کہتے ہیں وہ میں جو ممولے کو شہباز سے لڑا دے، اتنی جرت ممولے کے اندر پیدا کر دے، وہ کون سی میں ہے؟ اسلام ناب. اقبال آخر میں نام لیں گے، صاف سری نام، کھلا بغیر کسی حجاب کے. ابھی تک کنایوں میں نام لے رہے ہیں، پھر کنائے اور پردے سارے ہٹا کر ایک دفعہ صاف نام لے لیں گے کہ وہ میں کون سی میں ہے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کے حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، دلے تور سینہ و فارا دو نیم، تجلی کو پھر منتظر ہے کلیم، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. توحید کے جوش تو ہے لیکن ابھی تک سلیب لٹکائی ہوئی ہے اس نے، ابھی تک یورپ کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا. تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لباتا ہے دل کو کلام خطیب، بڑا مزیدار چاشنی والا چٹپٹا کلام بولتا ہے خطیب، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت ذو شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، مسلمان ہی نہیں رہی، راک کا ڈھیر رہ گیا ہے. خوب کیا کریں اب اس راک کے ڈھیر میں، کیا چاہیے؟ شرر چاہیے، شرر چنگاری چاہیے. چنگاری خاکستر کے نیچے ایک جلتی ہوئی چھوٹی سی چنگاری جو رہ جاتی ہے، شرر اس کو کہتے ہیں. تیری خاک میں ہے اگر شرر. یہ بھی ایک خاطرہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک جگہ یہ شعر پڑھا گیا تو ایک طالب علم کو بہت برا لگا، یہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو شرر کو شر سمجھے وہ، انہوں نے مانا کہ تیری ذات میں اگر شر ہے تو خیال فکرو نہ، شرر چنگاری کو کہتے ہیں. خوب اب کریں کیا؟ یعنی یہ راک کا ڈھیر جو بنا دیا گیا تصوف کے نام پر، خانقاہیت کے نام پر، روح مار دی گئی ان کی. چارہ کار کیا ہے؟ ایسا کی اب ہونا کیا چاہیے؟ شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہ پرانی شراب، شراب کوہن یعنی دین ناب، دین محمدی، اصلی دین، وہ جس نے اس وقت سرزمین حجاز پر مکہ میں ان بت پرستوں کو جس نے ہوشیار کیا، خبردار کیا، بیدار کیا، وہی شراب کوہن آج پھر پلا، آج پھر اس کی ضرورت ہے. شراب کوہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، وہ جام جو چھوڑ چکے ہیں سب پینا اور اس کی جگہ پر دوسرے جام خود کے بنا لیے ہیں، جعلی شراب، خالص شراب میں ناب چھوڑ کر دوسری ناخالص پی رہے ہیں، وہی جام گردش میں لاسا کیا، شراب کوہن پھر پلا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا. اسلام ناب کے ایک خصوصیت تھی کہ یہ مذہب عاشقانہ ہے، اسلام مذہب سوداگرانہ نہیں. اقبال نے بھی لکھا ہے کہ اے شیخ، کس طرح سے ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ تجارت نہیں ہے، اس طرح سے ذہن سے اتر گیا میرے. مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ آرزو تھی اقبال کی، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. امام خمینی نے یہی کام کیا، پہلے پیروں کے ہاتھ میں تھی سب کچھ چیز، امام نے جوانوں کو پیروں کا استاد کر دیا. اور یہ اقبال اس کی آرزو، دعا کرتے تھے خدا سے ہمیشہ، یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ جوانوں کو پیروں کا، پیروں سے مراد بوڑھے. ہری شاخ ملت ترنم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے. آپ صدیق بھی اسماء امیر المومنین میں سے قرار دیں گے، مسئلہ نہیں. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں سے بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. جو کچھ مجھے دیا ہے یہ سب میری متا میرے جوانوں کو دے دے، میری نو گرداب سے پاک کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، اگر چل نہیں رہی ہے یہ کشتی تو اس کو حرکت دے. بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرا دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالہ نیم شب کا نیاز، میرے نیم شب کی گری و فغاں، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. یہ میری متاع تھی، یہ میرے قافلے میں سب کو بتا دے، یہ تقسیم کر دے میرے قافلے میں، یہ دین، یہ ناپ، یہ درد، یہ سب کچھ. آگے جاری ہے ساقی نامہ، لیکن اب وہ جو اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اقبال آخر میں کھل کے صاف طور پر نام لیں گے، وہ مقام اب میں اس پر اختتام کرتا ہوں مطلب کا. اسی کلیات کے صفحہ 680 میں اب وہ کشف حجاب ہے، یعنی پہلے سارا اسلام ناب شاعری میں بیان ہوا تھا، کنائے اور استعاری کی زبان سے، مئی کی زبان سے استعمال ہوا تھا، لیکن اب واضح طور پر دو چہرے اسلام کے اور ان دو چہروں کو باقاعدہ نام لے کر اور دعوت دی ہے کہ اس اسلام کو چھوڑو اور اس اسلام کی طرف آؤ. صفحہ 680 میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمی شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. خانقاہوں سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو. خانقاہیں یعنی وہ عبادت گاہیں، وہ دینی مرکز جن کے اندر ذکر و فکر و عبادت تو ہے، لیکن ان کے اندر امت کے لیے، مسلمین کے لیے، اسلام کے لیے، نظام کے لیے، نفاذ دین کے لیے، حدود خدا کے قیام کے لیے کوئی حرکت موجود نہیں ہے. ایسے تمام دینی مراکز کو اقبال نے خانقاہ کہا ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے راہبانی، تیرے دین سے خانقاہیت کی بو آتی ہے، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ جب ایک امت آلت احتضار میں جا پہنچتی ہے اور ملک الموت آ کر اس امت کے روح قبض کرنے کے قریب جب ہوتا ہے، اس کا دین خانقاہی بن جاتا ہے، یہ اس کی موت کی علامت ہے۔ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، چپ بے پرواہ گزشتن از نوائے صبحگاہ من، کہ برد آشور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری۔ اور اس سے بھی واضح تر اقبال نے فارسی کلام میں سے ایک آخری اختتام کے طور پر پیش کروں، کہ اسی مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا ہے، میں نے فارسی کلام بھی یاداشت کیا ہوا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں اقبال کا مذہب کیا ہے و اقبال کا کیا ہے، چونکہ امام نے فرمایا تھا ما حرج داری مز سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اسلام ناب، یہ سید الشہداء کی وجہ سے، یہ کربلا و عاشورہ کا مذہب ہے۔ عاشورہ کا مذہب ایک الگ مذہب ہے۔ اقبال بھی اپنا مذہب بتاتے ہیں کہ میرا مذہب کیا ہے، میں کس مسلک کا پیروکار ہوں۔ فارسی کلیات میں، یہ پاکستان میں جو تاب ہوئی ہے فارسی کلیات، اس میں ہے صفحہ 326 پر، تیرو سناو خنجرو شمشیر مارزوس، تیرو سنا، یہ مذہب بتا رہے ہیں اپنا، میری آرزو کیا ہے، مجھے چاہیے کیا، تیرو سناو خنجرو شمشیر مارزوس، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوس، تیرو سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، با من میا یعنی نہ یا، میرے ساتھ نہ آؤ، میرے مذہب پہ نہ آؤ، کہ یہ دشوار مذہب ہے، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوس، کہ میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے، میرا مذہب کربلا کا مذہب ہے، میرا مذہب شمشیر کا مذہب ہے، میرا مذہب خنجر کا مذہب ہے، اور زیر خنجر اپنی گردن کٹانے کا مذہب ہے، میرا مذہب اپنے خاندان کو لے کر دین کی خاطر قربان کرنے کا مذہب ہے، میرا مذہب اپنی عزت و متاع سب کچھ دین پہ لٹانے کا مذہب ہے، میرا مذہب اپنے جوان کو سنوار کے اپنے ہاتھوں سے مقتل کی طرف بھیجنے کا مذہب ہے، اور میرا مذہب اپنے شہید کی لاش اپنے دوش پر اٹھا کے خیمگاہ میں لانے کا مذہب ہے، میرا مذہب پیاس و تشنگی کا مذہب ہے، میرا مذہب بھوک اور جو کا مذہب ہے، میرا مذہب اپنی آل کو اسیر کروانے کا مذہب ہے، میرا مذہب بشریت کی آزادی کی خاطر اپنی ناموس کے ہاتھوں میں زنجیر ڈلوانے کا مذہب ہے، میرا شبیر کا مذہب ہے، میرا مذہب کون سا مذہب ہے، میرا مذہب خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر و فکر کا مذہب نہیں ہے، بلکہ کوفہ کے بازاروں میں برہن اثر خطبے دینے کا مذہب ہے، میرا مذہب کون ہے، کون سا ہے، توق کو بہانہ قرار دے کر توق کے بہانے سے خاموش رہنے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ میرا مذہب یزید کے دربار میں گردن پہ پڑے ہوئے توق کے ساتھ زبان کھولنے کا مذہب ہے، اور اس خطیب کو اس لکڑیوں کے ڈانچے سے اتارنے کا مذہب ہے، اور یزید کو اس کے دربار میں رسوا کرنے کا مذہب ہے، با من میا کے مسلک شبیر مارزوس، اسلام ناب یعنی مسلک شبیر۔ اس مذہب کی طرف اقبال دعوت دیتے ہیں امت ہند کو۔ اقبال مصور پاکستان ہے، لیکن ایسا ادھورا تصور پاکستان اقبال نے نہیں پیش کیا۔ اقبال نے اگر نظریہ پیش کیا مسلمانوں کا وطن ہونا چاہیے، تو اس وطن کو فرنگ اور یورپ کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، اقبال نے اس کے لیے مذہب بھی تجویز کیا ہے۔ چونکہ اسلام کے نام پر آزادی کا نعرہ سکھایا، اور اسلام کے نام پر اسلام کی شکل بھی بتائی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وطن جس کی میں تصویر پیش کر رہا ہوں یہ بن تو جائے لیکن خانقاہیت اس کا رسمی مذہب بن جائے۔ اس لیے اقبال نے ان کو کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ جو وطن تم آزاد کرو گے اس کا مذہب شبیری ہونا چاہیے، کربلا کا مذہب ہونا چاہیے۔ فراوان ہے. اقبال کا کلام سرشار ہے اسلام ناب سے, اس لیے اشارہ کیا تھا کہ نہ آشنا ہیں ہم اقبال سے بھی, کلام اقبال سے بھی اور اسلام ناب سے بھی. کس قدر فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ انقلابی ترین شخصیت اس وقت روح زمین پر. تو نہیں کہہ سکتے نا, پاپ سے بڑا کیتھولک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کہہ سکتے ہیں ہم اس وقت رہبر انقلاب سے بڑا انقلابی کوئی ہو سکتا ہے؟ بزرگ ترین انقلابی, عظیم ترین انقلابی فرما رہے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ سال ہا سال میں اقبال کے کلام سے آشنا رہا ہوں, اقبال کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور اقبال کا مرید رہا ہوں, چاہنے والا رہا ہوں. قدر زر زرگر شناست, قدر جوہر جوہری. اقبال کیا ہے یہ جوہر شناس کو پتا ہے, اقبال کیا ہے جوہر شناس کو پتا ہے اقبال کیا ہے. بارکہ یہاں موضوع ہمارا اقبال نہیں تھے, کلام اقبال میں اسلامی ناب تھا. اشارات کیے ہیں آپ کی خدمت میں, امید ہے کہ یہ گفتگو سب سے پہلے خود میرے لیے اور پھر عزیزوں کے لیے باعث بنے کہ ہم آئیں اس عظیم مسئلے کے کلام کو پڑھیں, اسلام ناب کو, اور اپنے وطن میں اس کی زبان سے اگر اسلام ناب پیش کریں تو اتنا حساسیت پیدا نہیں ہوگی. جو امام نے کہا ہے وہ اقبال کے کلام میں موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. پھر جو ڈرتے ہیں نا بعض کہ ہم امام کے نام پر تو بات کریں تو تہمت لگ جاتی ہے, بہتان لگ جاتا ہے, پروندہ بن جاتا ہے, ایجنسیاں پیچھے آ جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اجازہ خمس لیتے ہیں کوئی ایجنسی پیچھا نہیں کرتی, اعزام کروا لیتے ہیں کوئی ایجنسی پیچھا نہیں کرتی, سارے کام کرتے ایجنسیوں کے ذات سے باہر ہو جاتے ہیں, لیکن اگر نام لیں اسلام ناب کا امام کا فوراً ایجنسی پیچھے آ جاتی ہے. معلوم نہیں یہ ایجنسی کس قبیل کی ہے, کس شعبے کی ہے, کس کو حساسیت کس چیز پر ہو جاتی ہے. باہر کہ ایک ہمارے پاس گوہر موجود ہے اور اس کو ہم خود بھی پہچانیں اور پہچانوائیں بھی دنیا کو, یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ, اور وہ دوسرے مسائل فرعی جنبی وہ شاید شاید نشان بھی نہ ہو علماء دین کے کہ ان کی طرف کان دریں, جس طرح سے رہبر معظم کا کلام بہت رہنما کلام ہے. والے سوالات بھی بھلے سوالات کلی ہیں سارے, اب ہر سوال کے لیے اتنا ہی ٹائم چاہیے. ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور رائے حال خوب یہی بیان کیا جو اقبال نے بیان کیا ہے کہ اسلام ناب کو متعارف کرانا چاہیے. وحد اسلام ناب کو اس کے ارکان کے ساتھ, نہ یہ کہ اسلام ناب کرنے لگے کہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے اسلام ناب کیا ہے تو کہیں کہ اگر آج کلمہ آتا ہوتا تو ایک مسلمان ہو جاتا. اسلام ناب کو ان کے ارکان کے ساتھ, یعنی وحدت کا پرچار کریں, اتحاد کا شعور پیدا کریں, اور پیغام انقلاب خط امام انقلاب کا تعارف کروائیں. یہ اس وقت پاکستان کا تنہا رائے حل, پاکستان کی مشکلات کا وہ تمام امتوں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کا رائے حل. بہت پہلے اقبال نے کہا تھا, امام نے بیان فرمایا, اور آج رہبر انقلاب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. کل یا پرسوں کی سید مقاومت کی تقریر تھی اور اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ لبنان میں جتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ رہبر انقلاب کی تدبیر کی رہین منت ہے. لبنان میں جتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر لبنان میں اس خط کی پیروی سے عزت و سرفرازی حاصل ہو سکتی ہے اسلام ناب, تو پاکستان میں بھی اتنی گنجائش موجود ہے, بلکہ پاکستان زیادہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کے اندر یہ کام ہو. اقبالیات کو عام کرنے کے لیے کوئی رائے حل بتائیں. خوب علمی مجالس, علمی محافل, اور بجائے اس کے کہ یہ جو مشاعرے رکھتے ہیں اچھی بات ہے, اور اس میں مشاعروں میں اگر اقبال کا کلام آپ پیش کریں, یعنی اس طرح سے کہ آپس میں گروہی مباحثے رکھیں یا اجتماعی اس طرح کی محافل رکھیں, یہ اقبالیات کے کلام کو خوب ہے, یہ ایک ذریعہ ہے. آیا آج کے مسلمان بالخصوص پاکستانی جوانوں کو بیدار کرنے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ, ایک ہی سوال تکرار ہو رہا ہے, صرف توبیق بخاطر غفلت یا ہمراہ توبیق تشویش بھی ہو، تشویق بھی ہو، اور مثبت نکات بھی ذکر ہوں، اور علامہ اقبال کی روش کیا تھی؟ بھلے درست ہے، علامہ اقبال تشویق بھی کرتے تھے، امید بھی ساتھ دلاتے تھے، ساتھ یہ کہتے تھے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، لیکن نقائص کی نشاندہی بھی کرتے تھے اور رائے حل بھی بتاتے تھے ساتھ، لہذا یہ دونوں چیزیں باہم ضروری ہیں۔ امام نے بھی یہی کام کیا، نقائص کی نشاندہی کرتے تھے، ساتھ رائے حل بھی بتاتے تھے اور حوصلہ بھی بڑھاتے تھے۔ ان جانب مجتمع مجمع فرنگی طلاب پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے دیرینہ آرزو پورے کرنے والے پروگرام مگر بہت دیر سے شروع کیا ہے، تو دیر سے شروع کرنے کی مجمع کو معافی دے دیں، لیکن اقبال کے بارے میں جو غلط باتیں زبان زد عام ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اشارہ کیا ہے نا کہ ہر شخصیت ایسے ہے، میں نے کہا امیر المومنین کی مثال دی کہ شام میں امیر المومنین کے متعلق جو ذہنیت تھی، اچھا ہے کہ ہم وہاں نہیں تھے ورنہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہم بھی ہو جاتے۔ اثر ہوتا ہے، جو بھی اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو فرمان ہے اقبال کا، میں چھ نکاتی فارمولہ، شیطان نے چھ نکاتی فارمولہ دیا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ اس سے آپ معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس میں اقبال کے بارے میں بھی شیطان نے دستور دیا، اس چھ نکاتی منشور میں، میں ابھی دوبارہ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ اچھا ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہر ملک کے لیے شیطان نے خاص دستور اپنے چیلوں کو دیا ہے کہ کیا علاج کرو۔ اقبال جیسی شخصیات، جیسے امام خمینی ہیں، جیسے اقبال ہیں، یا اس طرح کی مسلح شخصیات، سید جمال الدین افغانی ہیں، یا مبارز شخصیات، ان کے بارے میں شیطان نے باقاعدہ منصوبہ دیا ہے، اور اس کو سن لیں گے، وہ منصوبہ بتاؤں میں تو پھر آپ ساری دوسری صورتحال بھی تعبیر کر سکیں گے۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے، آپ محظوظ ہوں اس مشروب سے بھی، یہ ناب نہیں ہے لیکن یہ ناب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دائرے کوہن سے نکال دو۔ کنایا، ایک برہمن یعنی مذہبی رہنما، اس کو سیاست کی گتھیوں میں الجھا کر اس سے اس کا دین چھوڑوا دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جو موت سے نہیں ڈرتا اس کے دل سے روح محمد نکال دو، وہ آپ کی مٹھی میں ہے۔ شیطان نے یہ فارمولہ پیش کیا اپنے سیاسی فرزندوں کو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، عربوں کے اندر یورپی کلچر پھیلا کر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عرب سرزمین پوری آپ تمہارے چنگل میں آ جائے گی۔ افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج، افغان غیور قوم ہیں، ان کی غیرت دینی کا یہ علاج ہے، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اگر ان سے عالم نکل گیا افغانیوں سے، غیرت ان کی جگہ انٹینا آ جائے گا، اور آ گیا ہے ابھی۔ شیطان کے سیاسی فرزندوں نے اس وقت وہی کام کیا ہے، افغانستان میں بھی وہی کیا، عربوں کے ساتھ بھی وہی کیا، یعنی عرب سرزمین پر یورپی کلچر رکھ کر یمن و حجاز سے اسلام کو نکال دیا، افغانستان کی غیرت کا علاج درست ڈھونڈا انہوں نے، اور اب کوئی غیور افغانی، اگر یہی سلسلہ رہا تو نہیں ملے گا آپ کو، وہ جو جنہوں نے تبلے بجائے رقص، یا کم میں اسی حال میں، یہ قدس حال میں، یا افغانیوں نے رقص کیا تھا کہ عصر تمدن آمدہ، یہاں پر کہا انہوں نے، جب امریکہ نے قبضہ کیا، اسی قدس حال میں افغانیوں نے یہاں رقص کیا، امامہ باندھ کر یہاں پر، کہ عصر تمدن آمدہ۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل کعبہ سے، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ آہو کو مرغزار ختم سے نکال دو۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ شیطان نے سیاسی مسلحین کے بارے میں و اسلامی مسلحین کے بارے میں بھی اپنے سیاسی فرزندوں کو پیغام دیا ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز, اقبال کے پیغام سے گل لالہ سرخ ہوتا ہے, سرخی علامت آتش کی گرم ہوتا ہے, یعنی انقلاب یعنی شہادت. گل لالہ, یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں شہداء کے لیے جو تمثیل بناتے ہیں گل لالہ ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, ایسی غزلیں پڑھنے والے کو چمن میں نہ رہنے دو. کیوں شہید حسینی کو چمن سے نکال دیا گیا؟ آیا کوئی اور روحانی نہیں تھا پاکستان میں؟ اس لیے کہ اس غزل خان کی غزل سے گل لالہ کی آگ تیز ہوتی تھی, اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا تھا. لیکن دوسرے لوریاں سناتے تھے, لوریاں سنانے والوں کو کوئی مس نہیں کرتا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ کیوں عراق میں شہید صدر کو شہید کیا گیا, کیوں لبنان میں راغب حرب کو شہید کیا گیا, کیوں ایران میں شہید مطہری کو شہید کیا گیا, کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ غزل سرا تھے جن کی غزلوں سے لالہ کی آگ تیز تر ہوتی تھی, بھڑکتی تھی, اس کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوتا تھا. اور شیطان کا فرمان ہے کہ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. دو طریقے ہیں چمن سے نکالنے کے, ایک شخصیت کشی گولی مار دو اور ایک کردار کشی تاکہ اس کا پیغام تم تک نہ پہنچ سکے. یہی امام خمینی کے ساتھ بھی کیا. یہ جو یہاں ایک تعبیر ہے جو میں نے باقی مجالس میں کی ہے, یہاں بھی کرتا ہوں. حضرت امام ہادی علیہ السلام نے اس زمانے میں موجود ایک فرقہ بنا تھا, شیعوں سے کٹ کر ایک گروہ بنا تھا شیعوں کا ہی, جو امام رضا علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے, واقفیہ. علی ابن حمزہ بتانی اس کا مؤسس تھا اور باقی افراد انہوں نے ساتھ ملا کر اور کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں, امام رضا امام نہیں ہے. انہوں نے امامت کے خلاف, ولایت کے خلاف بہت زہر اگلا, آئمہ سے دور کرنے کے لیے پروپوگنڈا کرتے تھے, کردار کشی آئمہ کی کرتے تھے. امام ہادی علیہ السلام نے اس گروہ کا نام رکھا ہے ممتورہ. ممتورہ مطر سے ہے, مطر یعنی بارش. ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جائے. نجس کتیا کی مانند ہے جو لوگوں کو امامت سے دور کرتے ہیں, ولایت سے دور کرتے ہیں, انقلاب سے دور کرتے ہیں, شبہ ڈالتے ہیں, بدزن کرتے ہیں. امام نے ان کے بارے میں تعبیر ممتورہ استعمال کیا. اب یہ ممتورہ موجود ہیں. شیخ رئیس ابن سینا کے بارے میں بھی مشہور کیا کہ شراب پیتے تھے, اقبال کے بارے میں کہا شراب پیتے تھے. مگر مجھے تو کوئی مدرک نہیں ملا مگر یہ کہ خود انہی کو گواہ بنایا جائے کہ مل کے پیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کو شخصی علم ہے یہ تنہا دلیل ہے ہمارے پاس, یہ اور تو کوئی مدرک یہاں موجود نہیں. کیا ہندوستان کی سیاست کو دین سے ملحقہ کر سکتے ہیں؟ سیاست ہندو پاک کیا دین سے متصل کرنی ہے؟ سیاست یا نیچے؟ خوب سوال ہے, وضاحت قسم کا تفسیر مانگی ہے لیکن فرصت چاہیے سوال کے لیے. اگر کہیں توفیق ہو انشاءاللہ زمینی حقائق کے تناظر میں, مثلا ہندوستان کی موجودہ صورتحال, وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اور اس میں دین سیاسی اور دین سیاسی سے مراد کیا ہے, یہ ایک فرصت ہو انشاءاللہ اس میں مال لباس آ سکتی ہے. یہ بات آپ نے کہا کہ برصغیر میں علامہ اقبال کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی, کیا پاکستان کا معرض وجود میں آنا یہ اقبال کی آرزو تھی؟ بھلے یہ آرزو تھی لیکن یہ آرزو اتنی نہیں تھی اقبال کی کہ ایک زمین بن کر اور وہ جرنیلوں کی جرنلستان. اقبال نے پاکستان کہا تھا نہ جرنلستان کہا تھا. ابھی جو بن گیا ہے یہ نہیں تھی آرزو, یہ پاکستان یقیناً نہیں تھی آرزو. اقبال کی آرزو آزاد پاکستان جس میں غلامی کا دور دور تک کوئی اثر نہ ہو, نہ کہ یہ غلام قوم ایک جغرافیہ الگ کر کے اور غلام قوم انگریزوں کی غلام اور جتنی غلامی کے طوق تھے وہ اور زیادہ ہو جائیں اور زیادہ رسوا تار کر کے اس کو, یہ قطعاً اقبال کی آرزو نہیں تھی. کیا قائد اعظم محمد علی جناح اقبال کے حقیقی پیروکار تھے اور پاکستان اقبال کی حقیقی تعبیر تھی یا نہیں؟ نصف جواب دیا ہے قائد اعظم. البتہ اگر ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے مثبت کام کیا ہے تو اقبال ہی کی وجہ سے کیا ہے, خود معترف بھی تھے اس کے, جناح کے اپنے, محمد علی جناح بابا قوم کے اپنے اعترافات میں سے ہے کہ اگر اقبال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام میں قدم نہ رکھتے, اور اقبال ہی لائے تھے انہیں قائل کر کے. ایک شعر کا انہوں نے پوچھا ہے، بے ذوق نہیں گرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، کہ فطرت بے ذوق نہیں ہے. اب پورا سیاق میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے کیا لکھا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر، مگر ویسے شعر یہ ہے کہ بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، فطرت بے ذوق نہیں ہے لیکن جو کچھ کوئی دوسرا نہیں کر سکا وہ تیری فطرت میں بھی موجود ہے. یعنی اگر دوسری جگہ یہ فطرت یہ کام نہیں کر سکی، تیرے اندر بھی وہ فطرت موجود ہے، تیرے اندر بھی وہ ذوق موجود ہے، جو کوئی اور نہیں کر سکا وہ تو اٹھ کے کر دے. رابر کے فتویٰ کے مطابق اگر فرقہ واریت ہو تو حرام کیا کام ہے. علماء کرام میں تفرقے کے بارے میں ہر قسم کا تفرقہ، علماء میں ہو، عوام میں ہو، علماء عوام میں ہو، عوام عوام میں ہو، شیعہ شیعہ سنی میں ہو، شیعہ شیعہ میں ہو، سنی سنی میں ہو، مسلمانوں کے اندر تفرقہ کسی سطح پر بھی مطلقہ حرام ہے. اختلاف علمی الگ چیز ہے، وہ تفرقہ نہیں ہے، لیکن تفرقہ جائز نہیں ہے. برصغیر کے مسلمان پاکستان جدا ہونے کے بعد مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور تینوں ممالک کے مسلمانوں کی قوت ختم ہو گئی ہے، اب غلام کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ یہ تقسیم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ پاکستان بننے سے، یہ موضوع ہے اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. میں تجویز دیتا ہوں مجمع کو اور ان کے مسئولین کو کہ یہ موضوع بھی حتماً رکھیں اپنی گفتگو میں، اور ایک مناسب آدمی جو آگاہ ہو اور تحلیل کر سکے کہ پاکستان کی یعنی ہندوستان کی تقسیم پر مسلمانوں کے اثرات کیا ہیں. چند موضوعات پہلے سے بھی میرے ذہن میں تھے، وہ بھی پاکستان کے حوالے سے اور برصغیر کے حوالے سے ضروری ہیں، ان کے متعلق گفتگو کرنا یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. جس برادر نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان یعنی یہ تقسیم کے اثرات مسلمانوں پر اس 60 سال میں کیا پڑے ہیں اور مسلمانوں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، یہ خوب موضوع ہے. اگر اس کو کوئی مطلع آدمی، مجھ جیسا نہ ہو، آگاہ تر آدمی ہو، وہ اگر بیان کرے بہتر ہے. ایک لکھا ہے کہ موضوع گزشتہ بھی اچھا تھا، اچھی تھی لکھا ہے، لیکن آپ کا موضوع بھی یعنی اسلام ناب در کلام اسی طرح ایک موضوع آئندہ یہ بھی کہ طلاب قوم کی سرزمین پر ایک خاص ہدف یعنی اپنا تزکیہ دین و ملت کی خدمت، لیکن بہت سو کا بیرا روی اور انعراف کے علل و اسباب. لگتا نہیں سوال ہے، تجویز ہے، کیا ہے یہ؟ اقبال کے کلام کو عملی کرنے کے کون کون سے راستے ہیں اشارہ کیا ہے، کہ گفتگو کریں، مجالس برپا کریں، علمی کام کریں، پھر اس کو عمل میں جا کر ترویج کریں، اپنی سخنرانیوں میں، کتابوں میں عام کرنے کی کوشش کریں. پہلے اس کو خود سمجھیں، خود سمجھ کر پھر عام کریں. اقبال نے اشعار کی صورت میں امت مسلمہ کو اسلام ناب محمدی کی فکر دی، لیکن میدان عمل میں اقبال کا کردار کیا تھا؟ آیا صرف بھلے اگر اقبال سے یہ ہم کہیں کہ جو کہتا ہے آدمی وہ ہو بھی نا، اقبال اگر کہتے ہیں امامت تو ایک آدمی ممکن ہے آپ کو ذہنی طور پر ایک رہنمائی کر دے، لیکن یا بے عبارت دیگر میں یوں کہوں کہ دو الگ کردار ہیں، دو الگ وہ ذمہ داریاں ہیں. ایک نظریاتی میدان ہے یعنی تھیوری پیش کرنا، تھنک ٹینک، اور ایک عملی لیڈرشپ ہے. ممکن ہے ایک تھنک ٹینک کے اندر عملی لیڈرشپ کی صفات موجود نہ ہو، یعنی بے عبارت دیگر یوں کہوں کہ ٹیچر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. ممکن ہے ایک شخص ٹیچر بھی ہو، لیڈر بھی ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ٹیچر اچھا ٹیچر لیڈر بھی ہو. اقبال خود قائد اعظم کو لے کر آئے، خود زمام نہیں سنبھالی، وہیں کہ اگر کرنا چاہتے تو اقبال کی پوزیشن مضبوط تھی قائد اعظم سے، اور اقبال کی پشتبانی کی وجہ سے ان کو زیادہ تقویت ہوئی، لیکن خود قدم نہیں رکھا. یہ خود اقبال کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جانتے تھے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک معلم ہوں، میں ایک مفکر پیغام دینے والا ہوں، یعنی میرا کام ہے جا کر لیڈر کو بھی بتانا اور قوم کو بھی بتانا اور قوم کو لیڈر کے پیچھے لگانا، نہ خود لیڈر بننا. یہ اقبال کی امانت داری کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اقبال کی پاکیزگی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بھائی کے سب جوہر خدا نے دیے ہوئے تھے لیکن عملی طور پر اس میدان میں قدم نہیں رکھا. لیکن یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر اچھا معلم ضروری نہیں کہ وہ اچھا لیڈر بھی ہو. اس وقت حزب اللہ میں علمی طور پر ممکن ہے سید مقاومت سے اچھی شخصیتیں بلکہ یقیناً ہوں گی، لیکن لیڈر کے گوہر ایک شخص کے اندر نمایاں ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور یہی یہاں پر بھی جمہوری اسلامی میں بھی ایسے ہی ہے. خوب ہم یہ نہیں کہتے کہ رہبر معظم کے علاوہ علمی شخصیات نہیں ہیں، رہبر معظم سے بھی کبھی تار موجود ہیں، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا لیڈر. کیوں نہیں بنایا گیا؟ بھائی کہ وہ اچھا پیغام بھی دیتے ہیں، اچھی حکمت بھی بیان کرتے ہیں، سب کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر لیڈر کے گوہر موجود نہیں ہوتے. لیڈر کے گوہر خود اقبال نے بیان کر دیے ہیں. لیڈر اچھا خطیب یا اچھا شاعر یا اچھا حکیم نہیں ہوتا، کوئی نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ خود اقبال کی ایک رسالت ہے کہ قوم کو میرے کارواں سمجھائی کہ کون ہے، یا امامت سمجھائی کہ تو نے پوچھی یا امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امامی برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ساتھ قوم کو بتایا بھی کہ امام کیا ہوتا ہے، رہبر کون ہوتا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام. خوب یہ ساری چیزیں وضاحت کر کے بتائیں، لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہوں، نہ اس طرف نہیں گئے. یہ اقبال کی امانت داری کی ایک دلیل ہے. باہر کے شکریہ کہ آپ نے تحمل کیا اس بے ربط گفتگو کو. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں ان رہبروں اور ان معلمین کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.